الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب سنتي، وفي رواية: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنه کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: من احب سنتی، جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا اور ایک روایت میں ہے من احیا سنتی، جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، فقد احبنی، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے مجھ سے محبت ہے. سنت سے محبت کرنا یہ دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی. ایک ہوتا ہے دعویٰ، کلیم، میں عالم ہوں، یہ دعویٰ ہے، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر ہوں، یہ دعویٰ ہے، کلیم ہے، میں اکاؤنٹنٹ ہوں، یہ کلیم ہے. دعویٰ اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر دلیل قائم نہ کی جائے. آپ ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ آپ عالم ہیں، تو ذرا دو چار سوال ہم پوچھیں آپ سے. جو بھی اجنبی شخص ہوگا وہ یہی کہے گا کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ عالم ہیں اور ہماری مسجد میں امام کے لیے ویکنسی ہے اور آپ امامت کرانا چاہتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، تو ہماری بستی میں رہنے والے دو چار علماء ذرا آپ سے گفتگو کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کر کے یہ معلوم کریں کہ آپ کے پاس اس پر کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں. دعویٰ بغیر دلیل کے قبول نہیں کیا جاتا، اسی لیے جب کوئی مقدمہ دائر کرتا ہے، کیس کرتا ہے کورٹ میں، تو یہ دعویٰ ہوتا ہے. مقدمہ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس نے میری جائیداد ہڑپ کر لی ہے، اس نے میری عزت پہ حملہ کیا ہے، اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، اس نے ڈاکہ زنی کیے، یہ دعویٰ. اب جب یہ کورٹ میں کیس جائے گا، یہ مقدمہ جب چلے گا، تو دلیل کی ضرورت پڑے گی. کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ کے دعوے پر؟ محض دعوے کی بنیاد پر اگر معاملات طے ہوتے، محض دعوے کی بنیاد پر اگر فیصلے ہوتے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. بیوی شوہر کے خلاف کوئی دعویٰ کر دیتی، اور بغیر دلیل کے اگر یہ بات ہوتی کہ مان لو، تو شوہر مظلوم ہو جاتا. اور اسی طرح اس کے برعکس، تو ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محب رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو اس دعوے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑے گی. اور وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کے طریقے سے محبت. سنت کا معنی جینے کا طریقہ، حیات طیبہ، مبارک زندگی. ایک تو سنت کا اصطلاحی معنی ہے، ٹیکنیکل ٹرم ہے سنت، جو فرض کے مقابلے میں آتا ہے، کہ یہ فرض ہے کمپلزری، اور یہ سنت ہے، یعنی کمپلزری نہیں، اگر کریں گے تو بہت برکت ہوگی، بہت اجر و ثواب ملے گا. اور دوسرا سنت کا معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ کی پوری زندگی، آپ کی وے آف لائف. من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص کو میری سنت سے، یعنی میرے طریقے سے، میری وے آف لائف سے، میری پوری حیات طیبہ سے محبت ہے، میرے جینے کے طریقے سے محبت ہے، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. اور محبت کا معنی یہ نہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کا طریقہ بہت پسند ہے، کہ آپ فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے، میرا دل بہت پسند کرتا ہے اس طریقے، فجر کی نماز بھی آپ پڑھتے تھے، اور پھر ظہر میں بھی آپ تشریف لاتے تھے، اور عصر میں بھی آپ تشریف لاتے تھے، اور مغرب میں بھی تشریف لاتے تھے، اور عشاء میں بھی تشریف لاتے تھے، اور آپ دو سنتیں بھی پڑھتے تھے فجر میں، دو فرض پڑھتے تھے، اور ظہر میں آپ چار سنتیں پڑھتے تھے، پھر چار فرض، پھر دو سنتیں، پھر دو نفل، اور ان نمازوں کے علاوہ آپ تحیت المسجد بھی پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے. یعنی مجھے بہت پسند ہے یہ، دل کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن خود نماز نہیں پڑھتا. خود نماز، وہ کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ طریقہ، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ دیکھو بھائی حدیث میں تو یہ ہے کہ جو شخص میرے طریقے سے محبت کرتا ہے اس کو مجھ سے محبت ہے، تو مجھے آپ کے طریقے سے محبت ہے، مجھے آپ کے طریقے سے، آپ کا روزہ مجھے بہت پسند ہے، آپ کا حج مجھے بہت پسند ہے، آپ امامہ پہنتے تھے مجھے بہت پسند ہے، آپ ٹوپی پہنتے تھے مجھے یہ ڈریس بہت پسند ہے، میں نہیں پہنتا یہ الگ بات ہے، یہ میری کمزوری ہے، یہ میری سستی ہے، یہ میری غفلت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مجھے بہت پسند ہے، آپ کی معاشرت سے، آپ کے معاملات سے. میں عشعش کرتا ہوں، واہ واہ کرتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں سیرت طیبہ کو. میری زندگی میں ہے یا نہیں وہ آپ مت دیکھو، مجھے پسند ہے، اور جب مجھے پسند ہے، محبت ہے، اس کا مطلب یہ کہ حدیث کی روح سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پسند محبت ہے. اسے کہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شخص جسے میرے طریقے سے محبت ہے، تحقیق کے اس کو مجھ سے بھی محبت ہے، تو مجھے محبت ہے. تو دوسری روایت میں کیا ہے؟ من احیا سنتی فقد احبنی. اس میں محبت کا کیا معنی ہے اس کی تعین کر دی گئی. وہ شخص جو میرے طریقے کو، میرے جینے کے طریقے کو زندہ کرتا ہے، اپنی زندگی میں اس طریقے کو لا کر، اس کو مجھ سے محبت ہے. تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا العمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکات نہیں دیتا، حج ادا نہیں کرتا، معاشرت تیری بالکل الگ، معاملات تیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کوسوں دور، اخلاق کا ایک ذرہ قطرہ تیری زندگی میں نظر نہیں آتا، اور تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. خدا کی قسم یہ ایک عجیب بات ہے، عجیب بات، عجیب بات. اس لیے کہ یہ ایک جو فطری قاعدہ ہے اس کے خلاف ہے، یہ فطری قاعدے کے خلاف ہے. فطری قاعدہ کیا ہے؟ کہ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. اسی لیے شادی کے بعد گھروں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ محبت اگر ماں باپ سے زیادہ ہے تو بیوی کی ہر بات کو نہیں مانے گا، اور اگر محبت بیوی سے زیادہ ہے تو ماں باپ کی ہر بات کو نہیں مانے گا، جھگڑے شروع ہو جائیں گے. جھگڑوں کا حل کیا ہے؟ جھگڑوں کا حل یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیوی کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود کے دل میں بھی رسول اللہ کی محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جس سے محبت ہوگی اس کی مرضی کے مطابق سب چلیں گے. اب ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، بیوی کچھ کہہ رہی ہے، تو شوہر کہے گا کہ مجھے تو آپ سے بھی محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے، لیکن امی جان، ابا جان، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات نہیں کہہ رہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہہ رہے ہیں جو میری بیوی کہہ رہی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ کو محبت ہوگی تو جھک جائیں گے کہ بیٹا پھر وہی کرو، اور بیوی سے کہے گا کہ میری جان، میں تو تیرے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میری اور تیری جان سے بھی پیارے، وہ یہ بات نہیں کہہ رہے جو تو کہہ رہی ہے، وہ بات کہہ رہے ہیں جو امی اور ابا کہہ رہے ہیں. تو وہ کہے گی کہ پھر وہ کام کرو. کوئی نہ کوئی یونائٹنگ فیکٹر تو ہونا چاہیے نا، اتحاد کا کوئی نہ کوئی نقطہ تو ہونا چاہیے، نقطۂ اتفاق، نقطۂ اتحاد. نقطۂ اتحاد یہی سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نفس کچھ چاہے، ماں باپ کا نفس کچھ چاہے، بیوی کا نفس کچھ چاہے، تو نقطۂ اتفاق تو ہے ہی نہیں. اس لیے کہ تین نقطے ہو گئے، تین الگ الگ نفس، اتفاق کیسے ہوگا؟ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا، اتفاق کیسے ہوگا؟ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند. اب نقطۂ اتفاق یہی ہے کہ میں بھی خود ہی پہ آ جاؤں، تیری خود ہی پہ، یا تو میرے خدا پہ آ جا. میں خود ہی پہ کیسے آ سکتا ہوں خدا کو چھوڑ کر؟ میں اگر خدا کو چھوڑ کر خود ہی پہ آ جاؤں گا تو مجھ سے بڑا بھی حکم کوئی نہیں ہوگا، دنیا اور آخرت کا خسارہ. لیکن تو اگر خود ہی کو چھوڑ کر خدا پہ آ جاتا ہے تو تجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوگا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیری. یہ قاعدہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا. یہی دلیل ہے محبت کی کہ جس کو اس نے محبوب کہا ہے, جس کو اس نے معشوق کہا ہے, جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا عاشق ہوں, ان کی فرما برداری کرتا ہے یا نہیں. فرما برداری کیا, وہ تو ان کے اشارے پہ چلتا ہے, ان کی منشا پہ چلتا ہے. ذرا احساس ہو جاوے کہ یہ مجھ سے یہ کروانا چاہ رہے ہیں, بس آنکھیں بند کر کے چلے گا اس پر. اسی لیے اصلاح کے باب میں بھی کیا کہا جاتا ہے کہ مرید کو اپنے شیخ سے محبت کا تعلق رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جب محبت ہوگی تو شیخ کہے گا کہ معمولات پورے کرو, وہ معمولات پورے کرے گا. شیخ کہے گا کہ اطلاع کرو, وہ اطلاع کرے گا. شیخ کہے گا کہ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرو, وہ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرے گا. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں, یعنی یہ پیری مریدی کی راہ میں اصل چیز شیخ کی محبت ہے, اصل چیز شیخ کی محبت ہے. اور شیخ چونکہ اللہ والا ہوتا ہے, بہت ٹھوک بجا کر, دیکھ دیکھ کر جب محبت پیدا ہوتی ہے, عقیدت پیدا ہوتی ہے, دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ یہ رجال الآخرت میں سے ہے, یہ دنیا دار پیر نہیں ہے, تب ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں. تو اس پر اتنا بھروسہ اور اعتماد تو ہو گیا ہے کہ یہ مجھے جو کچھ کرنے کے لیے کہے گا یہ میری آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ عقیدت تو ہے لیکن محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے تو عمل کرنا بہت مشکل ہوگا. بیعت ہو جاتے ہیں عقیدت کی بنیاد پر, اور محبت نہیں ہوتی یا محبت کم ہوتی ہے تو شیخ کی باتوں پہ عمل نہیں کر پاتے. اور وہ مرید جس کو عقیدت بھی ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے, وہ شیخ کی ہر بات کو بجا لاتا ہے اور ہر بات کو کرتا ہے, اور شیخ بات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا مرید بہت جلدی ترقی کر جاتا ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیدت کی وہ اہمیت نہیں ہے جو محبت کی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ عقیدت کا حال تو یہ ہے کہ صبح کو عقیدت ہے, شام کو ختم. صبح عقیدت ہے, دوپہر ختم. صبح عقیدت ہے, دو چار گھنٹوں میں ختم, دوپہر سے پہلے ہی عقیدت. بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ. ان کا مثل پورے برطانیہ میں, پورے یورپ میں, پوری دنیا میں نہیں. اور نظر پڑ گئی اسی بزرگ پر کہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں غلط کام کر رہے ہیں. انسان بشری کمزوریوں والا ہے, ہو جاتی ہے غلطی, غلطی ہو جاتی ہے. حقیقت میں وہ غلطی کر رہا ہے, یا یہ کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی, وہ غلطی کر نہیں رہی تھی لیکن ہمیں ایسا لگا کہ غلطی کی, بس عقیدت وہی ختم ہو گئی. دیکھو عقیدت کو بقا نہیں ہے, عقیدت آنے جانے والی چیز ہے. ذرا سی دیر میں عقیدت ہو جاتی ہے, ذرا سی دیر میں عقیدت ختم. لیکن محبت یہ باقی رہنے والی چیز ہے. کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حبک الشیء یعمی ویسم, تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اس چیز سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. پوری دنیا اس کی برائی بیان کرے گی لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ کی آنکھیں غلط چیز دیکھے گی لیکن چونکہ آپ کو محبت ہے تو اس کی آپ تعویل کریں گے, توجیہ کریں گے. اس میں کیا ہو گیا, اس میں کیا ہو گیا؟ انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے. توبہ کر لی ہوگی اور توبہ کر کے واپس وہیں ہوں گے جہاں پہلے تھے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. دیکھو تعویل کرے گا وہ. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریق میں اصل چیز محبت ہے, اپنے شیخ سے محبت. اس لیے کہ محبت کو بقا ہے, محبت دائمی ہوتی ہے. محبت اگر ہو جائے تو تعلق ٹوٹے گا نہیں, محبت نہیں ہے, صرف عقیدت ہے, عقیدت کو زوال ہے. اور حکیم الامت آگے فرماتے ہیں کہ عقیدت کی برکت سے محبت نہیں آ سکتی, لیکن محبت کی برکت سے عقیدت آئے گی. تو صرف عقیدت ہے, عقیدت اور محبت نہیں ہے, تو یہ عقیدت محبت کو تو نہیں لا سکے گی, لیکن خود کا بھی خطرہ ہے کہ کب ختم ہو جاوے. اور صرف محبت ہے اور عقیدت نہیں ہے, تو یہ محبت باقی رہے گی اور کسی نہ کسی وقت عقیدت کو لے آئے گی. جہاں محبت ہوتی ہے میرے بھائیو, وہاں اطاعت ہوتی ہے. جو شخص میرے طریقے کو زندہ کرتا ہے, جو شخص میرے جینے کے طریقے کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہے. اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دنیا میں تو ہمارا جی گھبراتا ہے, ہمیں وحشت محسوس ہوتی ہے, کوئی سٹریس آ جاتا ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, ہم دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور ہماری آنکھیں آپ کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. آخرت میں ابد العباد کی زندگی میں آپ کہاں ہوں گے سید المرسلین, اور ہم کسی چھوٹی سی جنت میں نیچے ہوں گے, وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا. وہ جنت کس کام کی جس میں آپ کا دیدار نہ ہو؟ دیکھو محبت کیسی چیز ہے, محبت کیسی چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا جو سب سے بڑا کمال تھا وہ یہی تھا کہ محبت تھی, محبت محبت تھی. ان کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات کو سن کر جو یقین پیدا ہوتا تھا وہ بھی محبت کی وجہ سے. محبت اتنی تھی کہ یہ جو کہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جو کہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے کیا کہتے تھے وہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہم سے جو کچھ لے لیں وہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جو آپ ہمارے پاس رہنے دیں. جو مال آپ لے لیں ہم سے, لیجئے, آپ مال لیجئے ہم سے, لیجئے جس کام میں خرچ کرنا ہو خرچ کیجئے, آپ جو چیز لیتے ہیں وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے جو آپ ہمارے پاس رہنے دیتے ہیں. آپ کی خاطر ہم باپ کو قربان کر سکتے ہیں, ماں کو قربان کر سکتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے جب بھوک ہڑتال کی اور کہا, بیٹا دیکھو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی, بھوک سے مر جاؤں گی, اور پوری زندگی یہ تانا سننا پڑے گا کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے. ایک دن گزرا, دو دن گزرے, سمجھاتے رہے, جب تیسرا دن آیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مان کے نہیں دے رہی ہے, تو کہا, امی جان ایک بات سنو, میں آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن کے دامن سے وابستگی کا تعلق ہے تو ایک جان نہیں, اگر اللہ آپ کو 100 جان دے دیں اور میں آپ کی 100 جانوں کو ایک ایک کر کے نکلتے دیکھوں پھر بھی میں ان کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک جان تو بہت معمولی چیز ہے, 100 جانیں ہو میری ماں کی, ایک جان نکلے, دوسری نکلے, تیسری نکلے, چوتھی نکلے, 100 جانوں کو نکلتے ہوئے دیکھوں وہ تو میں برداشت کر لوں گا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن میرے ہاتھوں سے چھوٹے یہ نہیں ہو سکتا. زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جا رہے ہیں اور ابو سفیان نے کہا کہ زید تمہارے دل میں اس وقت یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کاش کہ میں مدینہ منورہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا اور میری جگہ پہ محمد ہوتے, ان کی خاطر آج میں مر رہا ہوں, وہ آرام سے مدینہ میں ہیں اور میں مر رہا ہوں. تو کیا کہا گرج کر کہ یہ خیال تو بہت دور کی بات ہے کہ میرے وسوسے کے درجے میں بھی یہ خیال آئے کہ میں گھر میں ہوتا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پھانسی پہ چڑھ رہے ہوتے، یہ تو بہت دور کا خیال ہے. مجھے تو یہ خیال بھی وسوسے کے درجے میں نہیں آتا کہ میں اپنے اہل و عیال میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا اور میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک کانٹا چھپ جاتا. یہ محبت چیز ہی ایسی ہے. اردو میں ایک شاعر کہتا ہے، محبت 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 بڑا لطف دیتا ہے لفظ محبت. وہ محبت محبت یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ محبت کے لفظ میں اتنی مزہ ہے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. محبت 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 بڑا لطف دیتا ہے لفظ محبت. جب لفظ محبت میں اتنا مزہ ہے تو حقیقت محبت میں کتنا مزہ ہوگا. اور پھر حقیقت محبت ایک گندی محبت، وہ نہیں، ایک مسلمان سے محبت، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک کسی اللہ والے سے محبت، پھر اس سے بڑھ کر کسی صحابی سے محبت، اس سے بڑھ کر کسی نبی سے محبت، اس سے بڑھ کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ سے محبت. اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائے، اپنے مشائخ کی محبت عطا فرمائے، اپنے اساتذہ کی محبت عطا فرماوے، پاک محبتیں عطا فرماوے. پاک محبتیں، ناپاک محبتیں انسان کو بیکار کر دیتی ہے. عشق نے غالب نکمہ کر دیا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. ناجائز محبت، مال کی حد سے زیادہ محبت، درہم دینار پاؤنڈ ڈالر سونے چاندی ہیرے جواہرات کی حد سے زیادہ محبت، عمدہ عمدہ کپڑے پہننے کی حد سے زیادہ محبت، عیش عشرت تنعم پروری کی حد سے زیادہ محبت، اچھے اچھے مکانات، اچھی اچھی گاڑیاں، اچھا اچھا فرنیچر، حد سے زیادہ محبت، اچھے اچھے کھانوں کی حد سے زیادہ محبت، کسی لڑکی سے ناجائز محبت، غلط صحبت سے محبت. یہ جو گندی محبت ہے، یہ اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو کام کا آدمی بھی نکمہ ہو جاتا ہے. عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور اگر صحیح محبت حاصل ہو جائے، اپنے شیخ کی محبت، اپنے استاد کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے مسلمان بھائیوں کی اللہ کی خاطر محبت، کعبے کی محبت، مدینے کی محبت، مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، پھوپھی کی محبت، خالہ کی محبت، صرف اس لیے کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے. یہ محبتیں جب حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر بیکار آدمی بھی کام کا ہو جاتا ہے. عشق نے احمد مجلہ کر دیا. اسی کو ذرا بدل کر حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. نام کے تھے لیکن اب مجلہ ہو گئے، روشن ہو گئے، مجلہ مصفہ. یہ محبت میرے بھائیوں بڑی قیمتی چیز ہے، بشرطے کہ اس کا مصرف صحیح ہو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہوگی، اس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ضرور ہوگا، طریقہ ضرور ہوگا، طریقہ ضرور ہوگا، ضرور طریقہ ہوگا. ایک بیٹے کو اپنے باپ سے محبت ہے، 10 بجے گھڑی میں گھر کی طرف جا رہا ہے، دوست کہتے ہیں کہ یار ٹھہر جا، بہت پرلطف مجلس چل رہی ہے، اس پرلطف مجلس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نا، ابا نے کہا تھا کہ 10 بجے گھر واپس لوٹ آنا. یہ کہتے ہیں کہ ارے ابا تو کہتے ہی رہتے ہیں ایسی بات، ایک دن اگر تاخیر سے جائے گا تو کیا ہوگا، لیکن چونکہ محبت ہے اسے کہتے ہیں کہ نا، مجھے میرے ابا سے محبت ہے. وہ کوئی بھی بہانہ کر کے چلا جائے گا. جو شخص میرے جینے کے طریقے کو زندہ کرتا ہے، عقائد میرے جیسے، معاملات میرے جیسے، معاشرت میری جیسی، عبادات میری جیسی، عبادات ہیں، دین میرے جیسا، حسن اخلاق میرے جیسے، اس کی خلوت میرے جیسی، اس کی جلوت میرے جیسی، اس کی راتیں میرے جیسی، اس کے دن میرے جیسے، اس کی رفتار، اس کی گفتار میرے جیسی، اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی میرے طریقے کو بنا لیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جب وہ مجھ سے محبت ہے تو پھر جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور محبت پر دلیل بھی موجود ہے. صحابی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہم کہاں، آپ کہاں اور ہم کہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ نے نازل کی آیت، اللہ نے طریقہ بتایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، رسول کے کہے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، رسول کی زندگی جیسی اپنی زندگی بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ قیامت کے دن اور پھر جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور انبیاء میں چونکہ میں بھی ہوں اس لیے اس طریقے سے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. بس میری سب دوستوں سے، میرے سب بھائیوں سے، میری سب ماؤں سے، سب بہنوں سے اپیل ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں، ہم اسے مقصد بنائے زندگی کا کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وے آف لائف آ جائے، آپ کی حیات طیبہ ہماری زندگی بن جائے. ہیں اس میں کچھ چیزیں تو ضروری ہیں، فرائض، فرائض یہ بھی وے آف لائف، کچھ چیزیں واجب ہیں، یہ چیزیں ضروری، کچھ چیزیں سنن موکدہ ہیں، کچھ چیزیں سنن غیر موکدہ ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں نفل ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. فرائض واجبات میں تو کوئی چوئس نہیں، حرام سے بچنے میں کوئی چوئس نہیں، اس کے علاوہ باقی مکروہات تنزیہیہ میں چوئس ہے، تو ہم جتنا بچ سکے بچے. سنن میں، مستحبات میں، نوافل میں چوئس ہے، اس میں جتنا زیادہ ہم اختیار کرنا چاہے کریں. آدمی جتنا زیادہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لاتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. غمی میں، خوشی میں، غمی میں، خوشی میں، غمی میں انسان ایموشنل ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، خوشی میں ایموشنل ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ماں باپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹا جس کام کو کرنا چاہتا ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی چیز ہے، لیکن میرے بیٹے کی خوشی کا دن ہے، میں کیسے منع کروں، میری بیٹی کی خوشی کا دن ہے، میں کیسے منع کروں. بیٹا بیٹی جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ ہوتی ہے دین کی، لیکن وہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ میری خوشی کا دن ہے اور اس خوشی کے دن میں میرے ماں باپ بھی بہت خوش ہیں، میں انہیں منع کر کے ٹھیس کیسے پہنچاؤں. اور غمی اور خوشی کے موقع پر اللہ کی بہت نافرمانی ہوتی ہے، غمی کے موقع پر بھی پتہ نہیں سینکڑوں رسوم و رواج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، اور شادیوں میں تو ان گنت خرافات داخل ہو گئے ہیں، اور عوام تو عوام، خواص بھی اس سے نہیں بچ پاتے. خواص بھی اس سے نہیں بچ پاتے. شادی کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, ہمارا مذہب ڈرائی نہیں ہے, خشک نہیں ہے, خشک نہیں ہے. اچھے کپڑے پہنو, اچھا کھانا کھاؤ, سیلا رحمی بھی کرو, دوست احباب کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, محسنین محبین کے ساتھ حسن سلوک کرو, لیکن ترجیح دین کو دو. دین پہلے, اللہ پہلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے. وہ خوشی کس کام کی میرے بھائیوں, کہ جس خوشی میں وہ خوشی دینے والا خود خوش نہیں ہے, وہ خوشی کس کام کی؟ اسے خوشی کہنا ہی غلط ہے. ہم اور آپ ایسی خوشی کو خوشی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو خوشی نہیں, خود کشی ہے. یہ خوشی نہیں, خود کشی. اور خود کشی بھی دنیا کی نہیں, دین کی. خود کشی بھی جسمانی نہیں, روحانی. خود کشی بھی اس زندگی کی نہیں, آخرت کی زندگی کی. چند لمحوں میں, چند لمحوں میں پتہ نہیں اللہ جل جلالہ وعم منوادہ کی کتنی ناراضگی ہم اپنے سروں میں مول لیتے ہیں. فضول خرچی ہی اتنی کرتے ہیں, فضول خرچی اتنی کرتے ہیں, فضول خرچی اتنی کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ, الامان الحفیظ. پہلے صرف عورتیں ویڈنگ ڈریس پہنتی تھی, اب مرد بھی ویڈنگ ڈریس پہننے لگ گئے. مردوں کے لیے بھی ایک خاص شیروانی, اور گلے میں وہ سکارف بھی ڈال کر کے آتے ہیں, اور انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ اس قسم کا لباس کون پہنتا ہے. یہ جو دلہا میاں بہت بن ٹھن کے نکاح کرنے کے لیے وہ جو شیروانی اور وہ نیچے ٹائٹ ازار وغیرہ پہن کر کے آتے ہیں, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ کون پہنتے ہیں؟ مسلمان پہنتے ہیں یہ ڈریس, یہ مسلمانوں کا ہے. کہ آپ اتنی مبارک محفل میں آپ ایک بہت ہی اچھی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں, ایک نئی زندگی. انسان کی دو زندگیاں ہیں, ایک شادی سے پہلے کی, ایک شادی کے بعد کی. یہ شادی کے بعد کی زندگی بہت اہمیت کی حامل ہے. اگر اس میں بے برکتی ہو گئی تو قبر تک نہیں, قبر کے بعد بھی پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی. اس میں ہر ہر قدم پر وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہو, جس سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے, اللہ کی طرف سے برکتیں اترے. 150 پاؤنڈ کے, 200 پاؤنڈ کے یہ کپڑے خریدے جاتے ہیں, اور صرف شادی کے دن کے لیے بس, اس کے بعد پھر یہ کپڑے نہیں پہنے جاتے. دلہن خریدتی ہے ایسا ڈریس 300 پاؤنڈ کا, 400 پاؤنڈ کا, 500 پاؤنڈ کا, 700 پاؤنڈ کا, صرف شادی کے دن کے لیے بس. 600-700 پاؤنڈ شادی کے دن کے لیے. کتنا اچھا ہوتا کہ 50 پاؤنڈ کا, 100 پاؤنڈ کا, 150 پاؤنڈ کا, 200 پاؤنڈ کا بہترین کپڑا خریدتی, کسی بہترین ٹیلر کے پاس جا کر بہترین ڈیزائن کا اپنی مرضی کے مطابق شرعی حد میں رہ کر سلواتی, شادی کے دن بھی پہنتی, شادی کے دن کے بعد بھی پوری زندگی پہنتی, تاکہ کم سے کم وہ پیسے تو وصول ہوتے. لیکن نہیں, یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اول تو یہ کہ وہ ڈریس ہی ایسا ہوتا ہے بھاری کہ اس کے ساتھ گھریلو کام کاج مشکل, اس کے ساتھ موومنٹ مشکل, اس لیے وہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر پہلے جب یہ ویڈنگ ڈریس نہیں تھے اور عام ڈریس ہوتے تھے, اس وقت بھی عورتوں میں شیطان نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ جو ڈریس شادی کے دن پہنا جاتا ہے وہ پھر اس کے بعد کسی اور دن نہیں پہنا جاتا. اب وہ پڑا ہوا ہے 100 پاؤنڈ کا, 150 پاؤنڈ کا, 200 پاؤنڈ کا, 300 پاؤنڈ کا پڑا ہوا ہے, بس پوری پوری زندگی وہی پڑا رہے گی. اللہ نے آپ کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو جو عقل دی ہے, اس عقل کا استعمال کیجئے. آپ عقل کا استعمال کیجئے. اگر آپ یہ 500-600-700 پاؤنڈ خرچ کرنے کے بجائے 100-200 پاؤنڈ کا اپنا ایک اچھا سا ڈریس بنا لیتے, اور باقی پیسے جو بچے ہیں وہ خود استعمال کرتے, یا خود نہیں تو یتیموں پہ خرچ کرتے, بیواؤں پہ خرچ کرتے, کتنے گھر آباد ہو جاتے, کتنے گھر آباد ہو جاتے. بغیر مقصد کے کوئی کام مت کرو، مقصد پہلے طے کرو کہ مقصد کیا ہے. یہ ڈریس میں اتنے پاؤنڈ کا خرید رہی ہوں، مقصد کیا ہے؟ ہم شادی میں اتنے لوگوں کو بلا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد طے کرو پہلے، مقصد کیا ہے. مقصد صحیح ہے تو کرو، اور اگر مقصد غلط ہے تو مت کرو. اور دینی ذہن نہیں ہوگا تو آپ صحیح مقصد کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے آپ کو ان لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے جو صحیح مقصد کو آپ کے لیے طے کر سکے، اور وہ ہے علماء کرام، وہ ہے مشائخ اعظام. میرے بھائیو، آپ کے پیسوں کا پانی کرتے ہیں، اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ میرا کیا نقصان ہے؟ مجھے آپ کے نقصان کا درد ہو رہا ہے، آپ کے نقصان کا درد، امت کے نقصان کا درد ہو رہا ہے کہ یہ دنیاوی نقصان بھی آپ کر رہے ہیں، اخروی نقصان بھی کر رہے ہیں. مقصد کو سامنے رکھنے والے لوگ کیا کام کرتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے خوش ہو کر کے مجھے تحفہ دیا، سبق اچھا سنایا، امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہوئے تو خوش ہو کر کے مجھے تحفہ دیا. تحفہ دیا 2 روپیے 3 روپیے، اس زمانے میں جو بھی ہوگا شلنگ جو دیے مجھے تحفہ. اور تحفہ دینے کے بعد چونکہ تربیت فرماتے تھے، پوچھا کہ زکریا اس کا کیا کرو گے؟ اب اندر کی ساری جو امنگیں تھی وہ تو ایک طرف ہو گئی، اور سوچنے لگا کہ اب جواب کیا دیں جس سے ابا خوش ہوں. تو سوچنے کے بعد کہا کہ میرے حضرت کے لیے مٹھائی خریدوں گا. اتنی تربیت تو ہوئی تھی، ابھی بچے تھے. میرے حضرت کے لیے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ کے لیے مٹھائی خریدوں گا. ماشاءاللہ. زکریا اس پیسے کا کیا کرو گے؟ میرے حضرت کے لیے مٹھائی خریدوں گا. کیا فرمایا ابا جی نے؟ کیا فرمایا مولانا یہ سب نے؟ اگر تو تیرے حضرت کے لیے اس کی 1 کلو مٹھائی خرید کر لے جائے گا تو تیرے حضرت اس میں سے 1 ٹکڑا کھا لیں گے اور باقی مریدوں پہ تقسیم کر دیں گے. کیا فائدہ ہوا؟ تیرے حضرت اس میں سے 1 ٹکڑا کھا لیں گے اور باقی مریدوں پہ تقسیم کر دیں گے، کیا فائدہ ہوا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس پیسے سے اپنے حضرت کے لیے شکر خرید کر لے جا، شوگر، اور تیرے حضرت اس شکر کی پورا مہینہ چائے پیئیں گے. چائے پیئیں گے، تجھے یاد کریں گے، تیرے لیے دعا کریں گے، اور ان کے چائے پینے کی برکتیں تجھے پہنچے گی. باپ ایسا ہو کہ مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہو تو جا کر کے بیٹا قطب الاقطاب بنتا ہے، تو بیٹا شیخ الحدیث بنتا ہے، تو بیٹا سرتاج اولیاء بنتا ہے. میں نے اپنے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، بیان میں حضرت نے یہ فرمایا کہ میرے حضرت ابا جی، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ الحدیث کو تم کیا جانو. حضرت ابا جی کا یہ قول سنا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث کو تم کیا جانو. شیخ الحدیث ولی نہیں تھے، شیخ الحدیث سرتاج اولیاء تھے، سرتاج اولیاء، قطب الاقطاب. ہمارا نفس بھی آزاد، ہماری بیوی کا نفس بھی آزاد، ہماری اولاد کا نفس بھی آزاد، اور یونائٹنگ فیکٹر، نقطۂ اتحاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، اس لیے ذہن ادھر ادھر جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے، نفس کا غلام، اور نفس جدھر لے جاتا ہے ادھر ہم جاتے ہیں. کبھی ہمیں اپنا نفس اس طرف لے جاتا ہے کہ ماں باپ سے قطع تعلق کر دو، ختم ہو گئی بات، قطع تعلق. کیا وجہ ہے؟ کچھ نہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، عمرے پہ عمرے بھی ہو رہے ہیں، سنتوں والی زندگی بھی ہے، لیکن ماں باپ سے قطع تعلق کا احساس ہی نہیں. نہ ماں باپ کو فون کرتے ہیں، نہ ماں باپ کو خط لکھتے ہیں، نہ ماں باپ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. اس کا احساس ہی نہیں. اور پھر بھی اتنے بڑے جرم میں مبتلا ہونے کے باوجود ہم اپنے بارے میں کیا تصور قائم کر کے رہتے ہیں, میرے جیسا ہی اس علاقے میں کوئی دیندار نہیں, اور مجھے دین کی جو فہم ہے وہ کسی کو نہیں. اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم, دنیا آپ کے پاس علم کی طلب میں آتی ہے اور آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے محدث اور فقیہ, بہت بڑے عالم, اور بچپن ہی سے ان لوگوں میں نیکیاں ہوتی تھی, نیکیاں ہوتی تھی, اتنے اونچے پائے کہ یہ امام ہیں کہ ان کے بدن کا جو قمیض تھا, ان کے جسم سے لگا ہوا قمیض, وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کے پاس پہنچا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا ان کو کہ جاؤ اور جا کر کے میری طرف سے یہ بشارت سنا دو احمد ابن حنبل کو. امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے, تو دوسرے شاگرد کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کے میری طرف سے احمد ابن حنبل کو یہ بشارت سنا دو کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور تمہارے بارے میں یہ بشارت سنائی ہے. جب بشارت ملی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو, تو سنت نبوی کے پابند تھے یہ لوگ. سنت نبوی کیا ہے کہ جب کوئی کسی کو کوئی بشارت سناتا ہے تو کچھ نہ کچھ انعام دیتا ہے. امام احمد کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت, تو آپ نے اپنا کرتا اتارا, نیچے لنگی پہنی ہوئی تھی یا ازار پہنی ہوئی تھی, کرتا اتارا اور کرتا اتار کر کہا کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن سنت طریقے پر عمل کرنا تو ضروری ہے, تم نے مجھے بشارت سنائی تو یہ تم لے جاؤ. یہ واپس آئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ امام احمد سنت کے پابند ہے, کا بشارت سنا دی, کا سنا دی بشارت, بشارت سنا دی, کا اچھا تمہیں کچھ انہوں نے تحفے میں دیا؟ کہا کہ ہاں دیا. کہا کیا دیا؟ کہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ مجھے دے دی. کہا وہ مجھے دے دو, تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو. اور ایک پیالے میں پانی منگوایا, اس میں قمیض کو رکھا, قمیض کو رکھا اور قمیض کو نکالا. اب وہ پانی متبرک ہو گیا, استاد امام شافعی جیسا انہوں نے وہ پانی تبرکن پیا. میرے شاگرد کا کتنا اونچا مقام ہوگا ان کی نظر میں کہ شاگرد کے جسم سے لگا ہوا کپڑا پانی میں بھگویا اور وہ پانی پیا, خود اس سے تبرک حاصل کر رہے ہیں. اس کے باوجود امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے کہ مجھے بھی کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے, اور وہ بشر حافی کی صحبت میں جا کر بیٹھتے تھے. صحابہ صحابہ بنے صحبت کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام جو بہت اونچا ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ محدث امت ہے, وہ اس وجہ سے کہ وہ صحابی ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا مقام جو بہت اونچا ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ فقیہ ہیں, وہ اس وجہ سے کہ وہ صحابی رسول ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو بہت اونچا مقام ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مفسر ہیں, وہ اس وجہ سے کہ وہ صحابی رسول ہیں. یہ جو ان کو مقام ملا, فقہ کی وجہ سے بھی مقام ملا, حدیث کی وجہ سے بھی مقام ملا, تفسیر کی وجہ سے بھی مقام ملا, یہ اپنی جگہ پر, لیکن جو یہ جو مقام ملا کہ امت کا دوسرا کوئی طبقہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے, یہ صرف صحبت کی وجہ سے. صحبت سے زندگیاں بدل جاتی ہیں میرے بھائیوں, صحبت سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. یک زمانہ با صحبت اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا. ایک لمحے کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کر کے بیٹھ جانا, یہ 100 سال کی اخلاص والی اطاعت سے زیادہ بہتر ہے. 100 سال کی اخلاص والی اطاعت کوئی کرے, عبادت کرے اللہ کی, اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی آدھے گھنٹے کے لیے کسی اللہ والے کی بس بیٹھ جائے. اب آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی یا کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آئے کہ یہ کوئی بیچارہ چلتا پھرتا شاعر ہوگا جس نے یہ بات کہہ دی ہے اور اس کو اس ان پڑھ نے نقل کر دی ہمارے سامنے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف 100 سال کی اخلاص والی طاعت فرما برداری اللہ کی اور دوسری طرف آج 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے کی کسی اللہ والے کی صحبت, کتنا فرق, پھر بھی یہ اس سے زیادہ بہتر ہے, بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اگر یہ بات ویسی ہوتی جیسے کسی کے ذہن میں خیال گزر رہا ہے تو حضرت تھانوی یہی کہہ دیتے کہ بھئی رہنے دو, یہ کسی جاہل کی بات ہے. لیکن نہیں, حضرت نے اس کی توجیہ فرمائی اور 2 توجیہات فرمائی الگ الگ مجلس میں. 2 توجیہات, ایک مجلس میں تو حضرت نے یہ فرمایا, ایک مجلس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ اللہ والے کی مجلس میں جب کوئی جا کر کے بیٹھتا ہے تو 20 منٹ میں, 1/2 گھنٹے میں, 1.5 گھنٹے میں, 1 گھنٹے میں گر کی ایسی بات ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ ولایت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے, ولایت کے مقام پر گر کی کوئی بات حاصل ہو جاتی ہے. گر کی, ایک شخص لیسٹر میں رہتا ہے اور لندن میں سیلز مین کا اس کا جاب ہے, پورے لندن کو کور کرتا ہے اور 30 سال تک وہ یہ کام کرتا ہے. ایک تو وہ شخص ہے اور دوسرا نیا آدمی جو لندن کے راستوں سے بالکل واقف نہیں. اب یہ آدمی جب چلے گا لیسٹر سے, جسے لندن کے راستے سے کوئی واقفیت نہیں ہے, وہ ٹھوکریں کھائے گا کہ نہیں؟ منزل مقصود تک پہنچنے میں تاخیر ہوگی یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ منزل مقصود تک نہ بھی پہنچ سکے. اور وہ آدمی جو 20-30 سال سے لندن کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے, اس کے ہاتھ میں گر ہوتا ہے. اسے آپ اگر اپنے ساتھ بٹھا لیں کہ بھائی ہماری پیسنجر سیٹ میں آپ بیٹھ جاؤ اور ہمیں گائیڈ کرو, وہ سیدھا آپ کو 1.5 گھنٹے میں پہنچا دے گا. یہ اولیاء کرام جو ہے یہ راستوں کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں جنت کے, یہ اللہ تک پہنچنے کے راستوں کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی ایک کوئی بات بتا دیتے ہیں کہ آدمی یوں وہاں پہنچ جاتا ہے. اور ہم لوگ دیکھے ہوئے نہیں ہیں, ہم لوگ میپ میں دیکھ دیکھ کر چلیں گے, نقشے میں دیکھ دیکھ کر ٹھوکریں کھائیں گے. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے دوسری بات بتائی, یہ بتائی کہ یہ آدمی جو اکیلے اکیلے 100 سال خلوص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے, کس وقت شیطان اس پر مسلط ہو جائے اور گمراہ کر دے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ اپنے بارے میں احساس برتری کا شکار ہو جائے, عبادت بھی خوب کر رہا ہے اور اپنے منصب کے لیے کہ اس پورے شہر میں میرے جیسا کوئی بزرگ نہیں, کوئی بزرگ نہیں میرے جیسا, عجب میں مبتلا ہے, کبر میں مبتلا ہے, ریا میں مبتلا ہے, اور پھر یہ جو اس کا کبر اور آروگنس ہے وہ ہر ایک سے لڑائے گا, کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا. اور ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ نشہ اور چڑھے اور کسی وقت مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے, کسی وقت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے, کسی وقت نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے, کسی وقت ایک ایسی چیز کا جو تواتر کے ساتھ سالہ سال سے چلی آ رہی ہے دین میں, اس کا انکار کر بیٹھے اور کفر میں مبتلا ہو جائے. اس کا کوئی, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے, جس طرح وہاں ایک لمحے کے لیے اللہ تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ جانے والا ایک ہی لمحے میں اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, تو یہ چونکہ سینہ بسینہ وہی نور نبوت چلتے چلتے ہمارے زمانے کے اولیاء کے دل میں آیا ہے, تو آج بھی اس کا اثر یہ ہے کہ جو بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے وہ بد عملی کی زندگی میں تو مبتلا ہو سکتا ہے لیکن شیطان اس پر اس طرح مسلط نہیں ہو سکتا کہ ایمان سے محروم کر سکے, ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. حضرت حکیم الامت نے فرمایا, اس لیے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شاعر نے غلطی کی, 100 سال کی اخلاص والی طاعت سے زیادہ بہتر نہیں, آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ سال کی اطاعت ایک لاکھ سال والی اخلاص والی اطاعت سے بہتر ہے. تو کیا فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب پوچھا گیا بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خود فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ تعالی شانہ کی 100 مرتبہ زیارت ہوئی، 100 مرتبہ اللہ تعالی شانہ کی زیارت ہوئی، اور میں نے 100 مرتبہ پوچھا کہ اللہ آپ کے قرب کو پانے کے لیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت. تو میں نے پوچھا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو کہا اللہ نے کہا کہ سمجھے، سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے، دونوں طریقے سے میرا قرب حاصل ہوگا. اعلی درجے کے ولی خود. لیکن بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین میں سے، ان کا نام ہے بشر حافی. حافی یعنی وہ جو ننگے پیر رہتا ہے، ننگے پیر. گزشتہ کل کی مجلس میں میں نے کہا کہ عجیب عجیب اولیاء گزرے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عظمت ایسی آپ پر سوار تھی، عظمت، کہ 40 سال تک انہوں نے آسمان کی طرف نظر ہی اٹھا کے نہیں دیکھا. 40 سال تک اوپر دیکھا ہی نہیں، نیچی نگاہ سے. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جوتیاں نہیں پہنتے تھے، چپل نہیں پہنتے تھے، ننگے پیر چلتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کی زمین پر مجھے چلتے ہوئے، جوتوں کے ساتھ چلتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ کی زمین پر جوتوں کے ساتھ چلتے ہوئے حیا آتی ہے. اب چلیں گے ننگے پیر، بغیر جوتوں کے، بغیر چپل کے، تو ناپاکی لگے گی، ناپاکی لگے گی. تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تو علیم و خبیر ہے، ان کو مستقبل کا اتنا ہی علم ہے جتنا آج کا اور کل کا، گزشتہ کل کا. اللہ کو تو پتا چل جاتا تھا کہ میرا بشر کن کن گلیوں سے گزرنے والا ہے. تو جن جن گلیوں سے گزرنے والے ہوتے تھے، جانوروں پر پابندی لگا دیتے تھے، وہ ان گلیوں میں پیشاب اور پاخانہ کرتے ہی نہیں تھے. یہ بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، اللہ والے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ پوری دنیا علم کی طلب میں آپ کے پاس آتی ہے اور آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں؟ تو عجیب جواب دیا، کہا کہ ہاں، پوری دنیا علم کی طلب میں احمد ابن حنبل کے پاس آتی ہے اور احمد ابن حنبل اللہ کی طلب میں بشر حافی کے پاس جاتا ہے. وہ تو علم کی طلب میں میرے پاس آتے ہیں علم لینے کے لیے، لیکن اللہ کو پانے کے لیے میں بشر حافی کے پاس جاتا ہوں. اتنے بڑے بڑے لوگ جب اہل اللہ کے محتاج تھے، ہم محتاج کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مستغنی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ دین کی فہم کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے میں کسی کا محتاج نہیں؟ اور تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ خود بہت بڑے عالم تھے، اور جو اللہ والے تھے، جن سے انہوں نے اپنی وابستگی رکھی، وہ عالم بھی نہیں تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم، حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. حضرت مولانا علم الدین صاحب رحمۃ اللہ جلیل القدر عالم اپنے زمانے کے، وہ بیعت ہوئی شیخ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. ہر بڑے نے اپنے آپ کو محتاج سمجھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کی ہمیں فہم نہیں، سمجھ نہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، آج یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت نہیں کریں گے. فرائض میں کوئی کمپرمائز نہیں، واجبات میں کوئی کمپرمائز نہیں، حرام میں کوئی کمپرمائز نہیں. فضول خرچی حرام کیوں ہوتی ہے؟ شادیوں میں فضول خرچی، حرام کام ہم کر رہے ہیں. فضول خرچی، فضول خرچی شادیوں میں حرام. فضول خرچی کیوں کرتے ہیں شادیوں میں فضول خرچی؟ دلہن کو بھی سوچنا چاہیے، دلہا کو بھی سوچنا چاہیے، دلہن کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے، دلہا کے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے. بے پردگی حرام. کیوں ہم ایسا انتظام کرتے ہیں؟ کیوں اتنے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بلاتے ہیں کہ لوگ بے پردگی پر مجبور ہو جائیں؟ ہم کیوں سبب بنے؟ پھر اس سے بھی آگے ڈھول دھمک کا، ناچنا کودنا، موسیقی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. سنت طریقے کے مطابق ہر کام کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق کام کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. ایک بطور مثال کے ایک شادی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہوا تھا، اور دونوں کا نکاح ہوا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں سے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منگنی تو ہو چکی تھی، منگنی، اور منگنی میں بھائی کیا ہے؟ منگنی کس کو کہتے ہیں؟ دونوں طرف والے اپنی رضامندی کا اظہار کر دے، چاہے وہ گھر جا کر یا ٹیلی فون کے ذریعے کہ ہم آپ کی بیٹی لیں گے، اور یہ کہہ دے کہ ہم ہماری بیٹی آپ کے بیٹے کے ساتھ دیں گے. یہ ہو گئی منگنی. آج کل تو منگنیوں کے لیے بھی ہال کرائے پر لیے جاتے ہیں، 200-200, 300-300 آدمی تو منگنی میں جمع کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہمارا ایک عرف ہے تو اس میں مباح حد تک، جائز حد تک، ذرا دونوں خاندان والے دو چار ادھر سے دو چار ادھر سے شرعی حد میں رہ کر ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، کچھ منہ میٹھا کر لیں، ٹھیک ہے. مفتیوں سے پوچھو کس حد تک اجازت ہے. منگنی ہو چکی تھی، منگنی ہو چکی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی جلسہ تھا سہارنپور میں، تو طے یہ ہوا کہ اسی دن طے ہوا کہ نکاح آج ہی ہو جائے گا. اسی دن طے ہوا کہ نکاح، گھر میں عورتوں کو کچھ پتا نہیں، نکاح آج ہی ہو جائے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں آیا اور گھر میں آ کر کے اطلاع کی کہ آج ہماری دونوں بچیوں کی شادی ہے اور دونوں کی رخصتی بھی آج ہی ہے، جلسے میں نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد جو ہے وہ دونوں کی آج رخصتی ہو رہی ہے. آج کل لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اب منگنی ہو گئی ہے، ایک مہینے میں شادی کر لو تو اچھا رہے گا. ایک مہینہ، دو مہینے میں نکاح کر لے تو اچھا رہے گا، دو مہینے وہ بھی کافی نہیں، چلو بھائی تین مہینے میں. تو کہ نہیں، وہ شاپنگ کرنی ہے، شاپنگ، اور شاپنگ کرنے کے لیے دبئی بھی جاتے ہیں، بمبئی بھی جاتے ہیں، ہمارے پاکستان والے حضرات کراچی بھی جاتے ہوں گے شادی کی شاپنگ کے لیے. تین چار پانچ آدمی کا ٹکٹ کا خرچہ ہی آپ سوچو کہ کتنا ہوتا ہوگا. ایک رواج، رسم، شرم لگتی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ اچھا ان کے یہاں شادی ہو رہی ہے، بمبئی شاپنگ کے لیے نہیں گئے، تو کیا منہ دکھائیں گے ہمارے دوست احباب کو، کیا منہ دکھائیں گے. یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، سب کچھ میرے بھائیو ہم نے کھو دیا، سب کچھ کھو دیا، اپنا دین کھو دیا، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کھو دی، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر کھو دیا، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کھو دیا. تو کیا رہا ہمارے پاس؟ کیا رہا؟ دوبارہ رجوع کرو، بیک ٹو بیسکس، آؤ بیک ٹو بیسکس کی طرف. بیک ٹو بیسکس کی طرف آؤ گے میرے بھائیو تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ امت کی حالت پر رحم کر کے نصرت اور رحمت کے دروازے کھولے گا. جب تک ہم یوٹن نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، تو یہ ذلت کی زندگی ہی گزارنی پڑے گی. رحم کرو اپنے اوپر، رحم کرو امت پر. سوچو میرے بھائیو، سیریسلی سوچو اور توبہ کرو ان سب چیزوں سے. توبہ کرو، سمجھاؤ ایک دوسرے کو، سمجھاؤ ایک دوسرے کو. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. بدل گئے ہم تو، ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ بدل گیا. لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. دشت تو دشت، دشت تو زمین، تو زمین دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست تھا، اللہ ان کے فیور میں تھا. ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا، ہم نے غیروں کے طریقے اختیار کر لیے تو اللہ نے ہم سے بھی منہ پھیر لیا، چھوڑ دیا اللہ نے ہمیں اپنی حالت پر. نوچ رہی ہے پوری دنیا ہمیں، نوچ رہی ہے، نوچ نوچ کے کھا رہی ہے ہمیں. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں کریں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وفا کر کے تو دیکھو. آج تم نے فیصلہ کر لیا اور کل تم نے وفا دکھائی، پرسوں اللہ کی نصرت اترے گی. ارادہ کرو میرے بھائیوں پکا، ارادہ کرو. خرافات سے دور رہنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا ہے، بدعتوں سے دور رہنا ہے، رسوم رواج سے دور رہنا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر گیا میں اور گھر جا کر کے میں نے کہا کہ آج شادی ہے، آج ہی رخصتی ہے، تو کہا اللہ رحم کرے میری بیوی کے اوپر. وہ بیچاری ماں تھی، ماں کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے پہلے سے کچھ کہتے تو دو چار جوڑی کپڑے بنا لیتی ان بچیوں کے لیے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے. یعنی اللہ اس پر رحم کرے کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی عورت تھی کہ میری بد اخلاقی کو برداشت کر لیتی تھی. حضرت توازن یہ فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے. میں نے اس سے چلتے چلتے کہا کہ میں نے تو میری بیٹیوں کو ننگا پھرتے ہوئے گھر میں کبھی دیکھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کپڑے تو پہلے سے ہے ہی. تو جو کہہ رہی کہ دو چار کپڑے سلوا لیتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے تو ہیں اس کے، ان کے پاس. یعنی مطلب یہ تھا کہ انہی کپڑوں کے ساتھ ان کی رخصتی ہوگی. جلسہ ہو گیا، جلسہ ہو گیا اور اب یہ تیار ہے رخصتی کے لیے. سامان وامان باندھ کر جو کچھ بھی میسر ہوا ہوگا اس وقت، اور گھر میں آ کر کے یہ خبر سنائی کہ اب رخصتی یہی ہوگی، دونوں دلہا یہی سوئیں گے، دونوں دلہا یہی سوئیں گے. اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دو دو تین دن مہینے پہلے بھی ہم انشور رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت تک میں نظام ہو سکے گا یا نہیں، بیڈ خرید سکیں گے یا نہیں، گھر کا ڈیکوریشن ہو سکے گا یا نہیں، یہ ہو سکے گا یا نہیں، وہ ہو سکے. پتہ نہیں کتنے کتنے ایسے پروگرام بناتے ہیں جس کا شادی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں جو یہ بھوسا بھرا ہوا ہے، یہ جو یہ دماغ جو بگڑ گیا ہے، یہ ذہن بگڑ گیا ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اندھے ہو گئے ہیں ہم، اندھے ہو گئے ہیں. ہمیں ہرن کی جگہ پہ بکری اور بکری کی جگہ پہ ہرن نظر آ رہا ہے. احمد کو دیکھتے ہیں تو محمد نظر آتا ہے، محمد کو دیکھتے ہیں تو احمد نظر آتا ہے. ہم بصیرت کھو چکے ہیں، سوچنے کی طاقت کھو چکے ہیں، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی قوت کھو چکے ہیں. اس لیے ہمیں علماء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مشائخ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مسلحین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں، یہ کس دنیا میں رہتے ہیں. اور وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ کس دنیا میں چلے گئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی دنیا کو چھوڑ کر یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں. وہ ان کو دوبارہ کھینچ کر لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت درد ہے میرے بھائیو اس کا، بہت درد ہے، بہت درد ہے، بہت درد ہے. بہت درد ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر امت کی فلاح اور بہبودی ممکن نہیں ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. امیر شاعر نے کہا تھا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. بہت درد ہے میرے بھائی, بہت درد ہے, بہت درد ہے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, اللہ کے لیے دوبارہ سنت رسول کی طرف آؤ, دوبارہ قرآن کی طرف آؤ, دوبارہ قرآن سے اور سنت رسول سے اپنے آپ کو وابستہ کرو. دوسروں کو بھی میرے بھائیو, دوسروں کو بھی اس راہ پہ لاؤ. امت کی فلاح, امت کی بہبودی, امت کی نجات, امت کی حفاظت اسی میں مضمر ہے. اس کے بغیر کوئی امکان نہیں ہے, نجات کا کوئی امکان نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت. خود بھی سمجھو, دوسروں کو بھی سمجھاؤ, بہنوں کو سمجھاؤ, بھائیوں کو سمجھاؤ, ماں باپ کو سمجھاؤ, دوستوں کو سمجھاؤ, چھوٹوں کو سمجھاؤ, بڑوں کو سمجھاؤ. اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ خانقاہ والے بھی, دعوت و تبلیغ والے بھی, علمی مشغلے والے بھی, جہاں رسوم رواج آتے ہیں وہاں ہاتھ ڈالتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں. سب اس میں مبتلا, الا ماشاء اللہ, سب مبتلا اس گناہ میں, اس قصور میں سب ملائم, سب مبتلا, اس کے سب مجرم. اور جو دیندار طبقہ ہے وہ زیادہ مجرم, اس لیے کہ وہ ایسے خرافات والے پروگراموں میں اور ایسی خرافات والی تقریبوں میں جاتے ہیں جس سے گناہ کرنے والوں کو اور زیادہ جرت ہوتی ہے کہ اگر یہ جماعت والے آ گئے, یہ خانقاہ والے آ گئے, یہ مدرسے والے آ گئے تو یہ ٹھیک ہوگا, تبھی تو ہو رہا ہے. برائی کے سیلاب کو روکنے کے لیے جو خواص ہیں, خواص جن کا تبلیغ سے تعلق ہے, علماء مشائخ سے تعلق ہے, جن کا مدارس سے تعلق ہے, ان کے لیے کچھ ان کاموں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جو جائز ہے. شرعی حد میں رہ کر کے بھی بڑی شادی مت کرو دیندار طبقے کے لوگ. اللہ تعالی شان و بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. میں نے پہلے بھی شاید یہ عرض کیا تھا کسی مجلس میں, حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, یہاں مجمع میں تشریف فرما ہے. ان کی بیٹی کی شادی ہوئی, اور ان کی بیٹی کی شادی ہوئی میرے بہت ہی محترم اور عزیز دوست مولانا مرغوب صاحب مدظ اللہ العلی کے بیٹے کے ساتھ. ان سے بھی ہمارا بہت قریب کا تعلق, ان سے بھی ہمارا بہت قریب کا تعلق, لیکن تینوں کی سوچ ایک. ملاقات ہوئی تو سرسری جیسے اہم اہم چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اس میں حضرت مولانا نے بھی تذکرہ کیا کہ ہماری بیٹی کا مولانا مرغوب صاحب کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گیا ہے. مولانا مرغوب صاحب نے بھی اطلاع کی, لیکن اس کے لیے کوئی ایسا اہتمام نہیں ہوا کہ سلیم سے جو کہ ہمارا تعلق ہے تو اگر نہیں کہیں گے کھوٹا لگے گا, آج ہی فون کرنا پڑے گا, یہ جو سارے رسوم. پتا ہوتا ہے پھر بھی مبارک بات کا فون نہیں کرتے, کیوں؟ ہمیں ابھی کہا نہیں ہے انہوں نے, دیکھتے ہیں. آپ ان کو مت کہنا کہ ہمیں پتا ہے. یہ ہے اخلاص, یہ ہے خلوص. تو جتنی محبت آپ کے دل میں ہے اتنی ہی ان کے دل میں ہے. آپ نے بھی تو اپنی محبت کا ثبوت دیا نا کہ ان کی طرف سے ابھی فون نہیں آیا ہے, اس لیے ہم. آپ آگے بڑھ کر کے فون کرو, ہو سکتا ہے مشغول ہوں, آپ کو فون نہیں ہو سکا, تو مستقل فون نہیں, بس برسبیل تذکرہ کوئی اہم بات ہوتی ہے. پھر دوبارہ اطلاع ہوئی کہ بھائی آج یا کل پرسوں نکاح ہے, اور وہ بھی مولانا مرغوب صاحب نے دعا کی غرض سے اطلاع کی کہ بھائی نکاح ہے کل یا پرسوں. میں ان دنوں کہیں نکلا ہوا تھا بلیک برن بولٹن کی طرف, اور بالکل خلاف معمول کچھ پروگرام میں آگے پیچھے ہو گیا, جس کی وجہ سے میں نے مولانا سے کہا, مولانا احمد صاحب سے, کہ اب ہم تو منڈے مارننگ پہنچے یا شام کو پہنچے, جو بھی تھا منڈے ٹیوزڈے جو بھی دن تھا, صبح پہنچے شام کو پہنچے, اب کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو ایسا کرتے ہیں کہ باٹلی سے گزر جاتے ہیں. مولانا مرغوب صاحب بہت دنوں سے تقاضا بھی کر رہے ہیں, تو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں, اور ان سے ملاقات کر کے وہاں کے اور بزرگوں سے بھی ملاقات کر لیں گے. ہمارے ذہن سے وہ بات نکل گئی تھی, وہ شادی اور ولیمے وغیرہ کی. تو وہاں پہنچے مولانا مرغوب صاحب کے یہاں, तो मौलाना महबूब साहिब ने ये कहा कि आप बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं, इसलिए कि हमारी बेटी का निकाह हुआ तो हजरत मौलाना के यहाँ आज वलीमा है और वलीमे में कोई मधु नहीं है, वलीमे में किसी की दावत नहीं है, हमारी भी दावत नहीं है, किसी की दावत नहीं। लेकिन बगैर इत्तला के हजरत मौलाना के यहां से अभी खाना पहुंचा है दोपहर का हमारे यहां भी, और मैं अभी तक वो मंजर मेरे सामने है। मौलाना मरगूब साहिब बहुत लुत्फ लेकर के मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें जर्रा बराबर उनकी गुफ्तगू से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे मोहरे से ये एहसास नजर नहीं आया कि यार कम से कम हम ही को बुला लेते वो वलीमे में, कुछ भी नहीं। जिन लोगों के पेशे नजर मकासिद शरईया हो, जिनके पेशे नजर आखिरत हो, उनको तो इन सब चीजों को देखकर खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो हमने खाना खाया और फिर मौलाना मरगूब साहब ने इत्तला की कि सलीम आया हुआ है हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब से। तो जब हजरत से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आपकी चाहत तो ये नहीं थी कि हम वलीमे में शिरकत करें, मगर अल्लाह ने हमें पहुंचा दिया और हम शरीक हो गए। और ये भी मोहब्बत की बात थी, मोहब्बत की बात थी कि हम अचानक ही पहुंच गए, हमें तो कुछ पता नहीं कि क्या प्रोग्राम है, जहन में रहता भी नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त भी दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे लिए नमूना है और जिनको नमूना बनाकर हम भी कह सकते हैं कि भाई फुला जगह पर एक बुजुर्ग ने इस तरह किया था, तो हम भी चाहते हैं कि बुजुर्गों के नक्शे कदम पर हम भी चलें। और ये जो बिल्कुल मुख्तसर कर देते हैं, बिल्कुल जीरो की हद तक, वलीमा सिर्फ घर में, सिर्फ फैमिली ने वलीमा किया घर में, जैसे रोजाना खाना पकता है तो ईद के दिन की तरह कुछ अच्छा पका होगा, घर में सिर्फ वलीमा हुआ। ये जो बिल्कुल मुख्तसर कर दिया जाता है, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि जब बुराई का सैलाब चल रहा है तो उसे रोकने के लिए उधर एक्सट्रीम पे लोग चले गए हैं, तो बुराई रोकने वालों को भी एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। हजरत मौलाना याकूब ननोतवी रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने कहा कि उलमा कभी कभी तशद्दुद क्यों बहुत करते हैं, बिल्कुल ही मना करते हैं कि बिल्कुल मुख्तसर। तो हजरत मौलाना ने एक वरक मंगवाया और वरक मंगवा करके उसे दो हिस्सों में फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद, वरक को फोल्ड करने के बाद उसको दे दिया और उसको कहा कि इसे सीधा करो। तो उसने वो ऐसा फोल्ड था वरक, तो उसे ऐसा फोल्ड किया, जब ऐसा फोल्ड किया यहां तक तो वो दोबारा ऐसा हो गया, उसे सीधा किया तो दोबारा ऐसा हो गया, फिर उसने किया ऐसा हो गया। हजरत ने कहा मुझे दे दो। हजरत ने उसे हाथ में लिया और हाथ में देकर पूरा उल्टा फोल्ड कर दिया, और पूरा उल्टा फोल्ड करने के बाद फिर जब हजरत ने ऐसा किया तो वो सीधा रहा। तो हजरत ने फिर ये फरमाया कि जब बुराई अपनी इंतहा को पहुंच जाती है तो बुराई को रोकने वाले को दूसरी तरफ की इंतहा को पहुंचना पड़ता है, तब जाकर के उम्मत एतिदाल पर आती है। समझ में नहीं आता लोगों को, लोग ऐसा समझते हैं कि यार अजीब आदमी है, वलीमा सुन्नत है और दो चार पांच आदमी को बुला लेते क्या हो जाता। तो भाई सुन्नत है ना वलीमा, वो तो हुआ वलीमा, घर के अफराद बैठ करके खाना खा लिया वलीमा हो गया। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। बस भाई इन सब चीजों की तरफ तवज्जो करो, अपनी इस्लाह की भी फिक्र करो, पूरा दिन हमारी जिंदगी में आए उसकी भी फिक्र करो। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है कि दिल जो है दिल ये साफ रहे, दिल में मैल ना हो, दिल में हसद ना हो, दिल में किब्र ना हो, दिल में कीना ना हो। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। चुनांचे इसी हदीस में क्या फरमाते हैं कि ए अनस इन इस्तताअत अन तुसबिह व तुमसिया व लैस फी कल्बिक गिश लि अहद फअल फइन ज़ालिक मिन सुन्नति। ए अनस, अगर तू ऐसा काम कर सके कि सुबह करे या शाम करे तो तेरे दिल में किसी के लिए भी मैल ना हो तो तू ऐसा करना, इसलिए कि ये मेरा जीने का तरीका है, ये भी मेरी वे ऑफ लाइफ है। तो जाहिरी आमाल भी, बातिनी आमाल भी, معاشرت بھی، معاملات بھی، حسن اخلاق بھی، عبادات بھی، عقائد بھی، جلوت بھی، خلوت بھی، ہر چیز میں، غمی بھی، خوشی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات، وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين،
رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، بہت کوتا ہیں، بڑے مجرم ہیں، الہ العالمین تیری نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، الہ العالمین ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، اے ارحم الراحمین اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرما، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی عطا فرما، دین سے وابستہ فرما دے، دین سے وابستہ فرما دے، دین سے وابستہ فرما دے، تیری ذات سے وابستہ فرما دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ فرما دے، الہ العالمین ہم اپنی بدعملیوں کی وجہ سے تیری نظر سے بہت دور جا چکے ہیں، الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بہت دور جا چکے ہیں، الہ العالمین لطف و کرم کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا معاملہ فرما، الہ العالمین ہمیں تیرا قرب نصیب فرما دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب فرما دے، اے ارحم الراحمین اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا تو ہی انتظام فرما دے، الہ العالمین ہم الہ العالمین نفس و شیطان کے غلام بن چکے ہیں، الہ العالمین ہماری سوچنے کی قوت بھی ہم ختم کر چکے ہیں، الہ العالمین ہمیں صحیح غلط اور غلط صحیح سمجھ نظر آتا ہے، الہ العالمین اس صحیح کو صحیح کرنے کے لیے غلط کو غلط کرنے کے لیے تو نے الہ العالمین تیرے اولیاء کا نظام چلایا ہے، لیکن الہ العالمین ہم اتنے متکبر ہیں، اتنی بڑائی میں مبتلا ہے کہ ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، الہ العالمین فضل فرما دے، فضل فرما دے، فضل فرما دے، الہ العالمین اس دلدل سے ہمیں نکال دے، اس دلدل سے ہمیں نکال دے، اس دلدل سے ہمیں نکال دے، الہ العالمین امت کی عزت کے دن ہمیں دکھا دے، الہ العالمین امت کو شان و شوکت عطا فرما، رفعت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما، الہ العالمین تیری بارگاہ میں انہیں شرف قبول عطا فرما، اے رب الراحمین، اے رب الراحمین، اے رب الراحمین، ترقی صرف تیرے دین میں رکھی ہے، الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، پورے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، پورے دین کو الہ العالمین گلے سے لگانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین گناہوں سے بچا لے، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچا لے، الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو تڑپانے والے کاموں سے بچا لے، رسوم سے بچا لے، رواج سے بچا لے، فضول خرچی سے بچا لے، الہ العالمین، الہ العالمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، الہ العالمین آنے والوں میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، الہ العالمین یہ سب تیرے بندے بہت دور دور سے اچھی اچھی نیتیں لے کر آتے ہیں، الہ العالمین تو نیتوں کو دیکھتا ہے اور بندوں کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق معاملہ کرتا ہے، الہ العالمین، الہ العالمین ان کے ساتھ ان کی نیتوں کے مطابق نہیں بلکہ اس سے بھی الہ العالمین بڑھ کر اور بہتر معاملہ فرما، ان کی برکت سے الہ العالمین، ان کی برکت سے ہمارے ساتھ بھی بہتر معاملہ فرما، ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما دے، مقربین بارگاہ میں شامل فرما دے، الہ العالمین، الہ العالمین حسن خاتمہ کا دائمی فیصلہ فرما دے، ولایت کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین قبر کے عذاب سے نجات کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین نامہ اعمال کے دائیں ہاتھ میں ملنے کا دائمی فیصلہ فرما دے، الہ العالمین تیری محبت کا دائمی فیصلہ فرما دے، اے رب الراحمین مدد فرما، رحم فرما، اپنا بنا لے، سعادت نصیب فرما، شقاوت سے بچا لے، علم نصیب فرما، جہالت سے بچا لے، عزت عطا فرما، ذلت سے بچا لے، ہدایت عطا فرما، گمراہی سے بچا لے، تیرا قرب نصیب فرما، دوری سے بچا لے, اتباع سنت نصیب فرما, بدعات رواج رسوم سے بچا لے, الہ العالمین صحت عطا فرما, بیماری سے بچا لے, اے ارحم الراحمین محبت عطا فرما, خیر خواہی عطا فرما, ہمدردی عطا فرما, نفرت سے بچا لے, حسد سے بچا لے, کینہ سے بچا لے, بغض سے بچا لے, اے اللہ سخاوت عطا فرما, بخل سے بچا لے, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین تیری ناراضگی سے بچا لے, تیری رضا عطا فرما, اے ارحم الراحمین جہنم سے بچا لے, جنت عطا فرما, الہ العالمین تیری لعنت سے بچا لے, تیری رحمت کو الہ العالمین نچھاور فرما, الہ العالمین اپنے نیک خالص بندوں میں شامل فرما, الہ العالمین آج کے ان دونوں نکاحوں میں خوب خیر و برکت پیدا فرما, الہ العالمین دلہنوں کو آپس میں خوب محبت عطا فرما, الفت عطا فرما, اتفاق اور اتحاد والی زندگی نصیب فرما, رافت والی زندگی نصیب فرما, پیار والی زندگی نصیب فرما, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی والی زندگی نصیب فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن اوصاف کو دلہا دلہن کے لیے بیان کیے ہیں ان سے ان کو متصف فرما, الہ العالمین ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے والا بنا, الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو دعائیں فرمائی تھی ان سے وہ ان کے حق میں بھی قبول فرما, الہ العالمین ان نکاحوں کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, الہ العالمین ان نکاحوں کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ان کو ان کی اولاد کو دونوں خاندانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, الہ العالمین ناچاکیوں سے بچا لے, اختلاف سے بچا لے, جھگڑوں سے بچا لے, شریروں کے شر سے بچا لے, مفسدین کے فساد سے بچا لے, حاسدین کے حسد سے بچا لے, الہ العالمین نفس اور شیطان کے بقائد سے بچا لے, صبر عطا فرما, شکر عطا فرما, الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, الہ العالمین ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما, اے ارحم الراحمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین, جو بے گھر ہیں انہیں اچھے مکانات نصیب فرما, الہ العالمین جو الہ العالمین رزق کی تنگی میں مبتلا ہے انہیں وسعت عطا فرما, الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت والی برکت والی حلال روزی کے اسباب ان کے لیے مہیا فرما, الہ العالمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما, الہ العالمین پورے عالم میں مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے ارحم الراحمین ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, الہ العالمین ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما, الہ العالمین امن کو عام فرما, سلامتی کو عام فرما, رحمت کو عام فرما, محبت کو عام فرما, مودت کو عام فرما, الفت کو عام فرما, الہ العالمین ان چیزوں کے عام ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کا غیب سے انتظام فرما, الہ العالمین ہمارے سلیمان بھائی علی کی اہلیہ بہت بیمار ہیں, ہمارے امتیاز بھائی بہت بیمار ہیں, الہ العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, الہ العالمین انہیں شفاء کلی نصیب فرما, جلد از جلد صحت یابی فرما, الہ العالمین اچھی تشخیص کے فیصلے فرما, اچھی تجویز کے فیصلے فرما, الہ العالمین دواؤں کو کارگر بنا دے, اے ارحم الراحمین الہ العالمین تو مشکل کو ممکن کر سکتا ہے, ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے, مشکل کو آسان کر سکتا ہے, الہ العالمین آسان فرما دے, الہ العالمین صحت کو ممکن بنا دے, ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, انہیں عافیت والی زندگی نصیب فرما, الہ العالمین ان کے گھر والوں کو ان کی اولاد کو سب کو صبر عطا فرما, ہمت عطا فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے محبین, ہمارے محسنین, الہ العالمین سبھی کو الہ العالمین جزائے خیر عطا فرما, اور الہ العالمین ان کے تمام جائز دین مقاصد کو پورا فرما, پورے عالم میں دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما, سب کی حفاظت فرما, الہ العالمین سب کی حفاظت فرما, الہ العالمین امت مسلم اجتماع کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، جماعتوں کی حفاظت فرما، جمعیتوں کی حفاظت فرما، دین کے سب کاموں کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، جن کے جو سفروں میں ہے، جن کا سفر کا ارادہ ہے، ان کی حفاظت فرما، ان کے سفر کو الہ العالمین تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق محبت رکھتے ہیں، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.